کے رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، بہت تھوڑے سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ انتہائی سکون سے تھوڑا سا وقت ضرور تشریف رکھیں۔ میرے دوستو، یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور خطیب پاکستان آپ کے سامنے ابھی اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید کر رہے تھے۔ یہ میرے پاس ایک چٹ آئی ہے، سوالوں کا کچھ جواب بھی آپ کی اس خدمت میں ابھی پیش کرنا ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ لکھ کر بھیج سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قربانی کا مہینہ ہے، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی اور قربانی آمنہ کے در یتیم نے پیش کی اور قربانی صحابہ نے پیش کی۔ اسلام کی پوری تاریخ میں جتنی قربانی صحابہ نے پیش کی ہے اس کی مثال کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ ابھی پاکستان میں بھی لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، ہماری حکومت بھی بڑی قربانیاں کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ یہاں صلات کمیٹیاں بنی ہیں، بنی ہے کہ نہیں بھائی؟ جنگ میں بھی جب ایک بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، 7 سال کے بعد ہماری حکومت نے لوگوں سے کہا کہ نماز پڑھو۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسلام کا حکم ہے کہ اسے نماز پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب بچے یہ سارے 7 سال کے ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ پہلے 7 سال تو زکات میں گزر گئے، 7 سال زکات میں گزر گئے، اور اب 7 سال سے زیادہ نماز میں وقت گزر جائے گا، اس لیے کہ نماز کا رتبہ صلات زکات سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستو، ایک چیز کا ہمیں بڑا گلہ، نماز کمیٹیاں بناؤ، کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک لاکھوں کی تعداد میں ناظمین صلات بناؤ اور اس کے معاون بناؤ، تاکہ کل کو وہ لوگ تمہاری امداد کر سکے، تمہارے حق میں پبلسٹی کر سکے۔ لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب، پاکستان میں صلات کمیٹیوں سے پہلے اس ملک میں ایک کتنی بڑی وبا، ایک کتنی بڑی نحوست عام ہو چکی ہے کہ جس کے لیے بھی آپ کو کوئی کمیٹی بنانی چاہیے۔ پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں شرک عام ہو گیا، بدعات عام ہو گئی، وہ شرک جس کی عمارت کو گرانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، رسول اللہ دنیا میں آئے، اس شرک کے خلاف آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اس لیے صلات کمیٹیوں سے پہلے اس ملک میں توحید کمیٹیاں قائم کی جائیں، ٹھیک ہے چلے بھائی؟ توحید کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہر آستانے پر، ہر مدار پر، ہر جناب علی ڈھیری پر، ہر پیر کے آستانے پر قوم سجدہ کرے، لوگ سجدہ کرے، قبروں کے طواف کرے، تمہارے وزیر قبروں پر جا کر پھولوں کی چادریں چڑھائے۔ میرے دوستو، پیغمبر کی قبر پہ پھولوں کی چادر نہیں چڑھائی جاتی، پیغمبر کی قبر پہ طواف نہیں کیا جاتا، پیغمبر کی قبر پہ سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھانا جائز ہوتا تو دنیا میں سب سے پہلے پہلے صدیق اکبر رسول اللہ کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھاتے، طواف کرتے، سجدہ کرتے، چراغ جلاتے. اگر آمنہ کے در یتیم کی قبر پہ چراغ جلانا جائز نہیں، طواف کرنا جائز نہیں، پھولوں کی چادر چڑھانا جائز نہیں، تو تمہارا کوئی وزیر، تمہارا کوئی چودھری، تمہارا کوئی افسر کسی پیر کی قبر پہ اگر پھولوں کی چادر چڑھائے تو وہ مشرک ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں.
پائیدار ختم نبوت، پائیدار ختم نبوت.
جنرل صاحب، اس ملک میں برسر اقتدار کوئی آدمی ہمیشہ نہیں رہا. رہا ہے کوئی؟ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے. تم نے بڑے بڑے اقدامات کیے ہوں گے، لیکن اس ملک میں شرک عام ہو چکا ہے، اور شرک اتنی ڈھٹائی سے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کا نام نہاد لمبے تلے والا اور لمبی زبان والا ایک فرقہ پرست ملا نوائے وقت کے اخبار میں کئی ہفتوں سے شرک اور بدعت پر مبنی ایک مضمون چھاپتا ہے، اور وہ شرک کی دنیا کو دعوت دیتا ہے، اور پاکستان کا کوئی قانون اس کے شرک کی دجیاں اڑانے کے لیے حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اور جس کام کے لیے آمنہ کا در یتیم دنیا میں تشریف لایا، حضور علیہ السلام کو مکے سے صرف نماز کے جرم میں نکالا نہیں گیا، حضور کو مکے سے شرک کی تردید کے جرم میں نکالا گیا، پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا، پیغمبروں کو گھروں سے نکالا گیا، پیغمبر کے دندان شہید ہوئے، صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، صحابہ کو ذبح کیا گیا، صحابہ کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، صرف اس جرم میں کہ وہ ساری کائنات کی جبین نیاز کو غیر اللہ کے دروازوں سے ہٹا کر ایک خدا کے دروازے پہ جھکانے کے لیے آئے. جنرل صاحب، اس پوری قوم کو ایک خدا کے دروازے پہ جھکاؤ. صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نمازوں اور زکاتوں کا سہارا مت لو. یہاں اگر تم اسلام کے ٹھیکیدار بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے شرک و بدعت کے مراکز کی دھجیاں اڑا کر ان کو گرا دو، اور پیغمبر اسلام کی تعلیم پہ عمل کر کے پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں توحید کمیٹیاں قائم کرو تاکہ دنیا میں قرآن و سنت کی تعلیم کا چرچا عام ہو جائے.
نعرہ تکبیر، ثمریت زندہ باد، ثمریت زندہ باد، ثمریت زندہ باد، ثمریت زندہ باد، نعرہ تکبیر زندہ
باد. میرے دوستو، کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، ایک شاہی مسجد کا لاہور کا واقعہ پیش آیا، کسی کے کان میں جو تک نہیں رہیں گی. ایک طبقہ فرقہ پرستی کرتا ہوا یہ کہتا ہے کہ فلاں نے، فلاں مولوی نے، فلاں آدمی نے نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہا. میں نے راول پنڈی کے جلسے میں بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ دیوبندیوں نے، علماء دیوبند نے شاہی مسجد میں نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہا. میں کہتا ہوں علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کافر اور مرتد ہے کہ نہیں؟ تم نے نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد سنا، جو نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور جو نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کا لفظ کانوں سے سنے اور چپ کر کے گھر آ جائے، اور 10 دنوں کے بعد جب مرزا طاہر کی تھیلی پیسوں کی 10 لاکھ روپے کی اس کی جیب میں پڑ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ جلسہ کرنے کے لیے نکلے، تو وہ ڈبل مرتد ہے. ڈبل مرتد ہے کہ نہیں؟ اور شرک کے پجاریوں، اس ملک میں تم یہ کہتے ہو کہ اتحاد ہم کرنا چاہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس کے رسول تو دنیا کے کافروں کو بھی پیغمبر سے تھا، جاؤ کافروں سے جا کر اتحاد کرو، آؤ اگر اتحاد کرنا چاہتے ہو توحید کی مسند پہ آؤ، وحدت کی مسند پہ آؤ، شرک سے توبہ کرو، تب اتحاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہمارے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں طبقے سے اتحاد کرو، شرک و بدعت کے پجاریوں سے اتحاد کرو. ایک ختم نبوت کے مسئلے کے لیے ہمارا ان سے اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے، وہ پیغمبر کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے عشق رسول کے کسی دعوے کا کوئی اعتبار نہیں. کوئی اعتبار ہے؟ نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہا، تم نے سنا شاہی مسجد لاہور میں 21 مئی کو اہل بدعت کی کانفرنس میں ربوہ سے 5,000 مرزائیوں نے شرکت کی ہے، ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. تم سے بڑا پیغمبر کا دشمن کون ہے؟ تم نے اس پاکستان کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں تم نے یا رسول اللہ کے نام پر کانفرنسیں کی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تم یا رسول اللہ کے نام پہ کانفرنسیں کرو، ہم محمد رسول اللہ کے نام پر کانفرنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نعرہ رسالت کی بات سمجھو پہلے. نعرہ رسالت عربی کا لفظ ہے، نعرہ عربی کا لفظ ہے. نعرے کا معنی ہے شایان شان. نعرے کا کیا معنی ہے؟ نعرے کا معنی ہے شایان شان. نعرہ تکبیر جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے. جب ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے. اس کا تو اس کا جواب آتا ہے اللہ. کون سا اللہ؟ اکبر، جو بہت بڑا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسی طرح جب کوئی نعرہ لگائے گا نعرہ رسالت، اس کا معنی ہوگا رسالت کے شایان شان کون ہے. اس کا جواب یہ نہیں ہوتا اے اللہ کے رسول، اس کا جواب یہ بنتا ہی نہیں کہ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول. لوگ ایک آدمی کہتا ہے کہ رسالت کے شایان شان کیا ہے، اس کا یہ جواب بنتا ہی نہیں کہ اے اللہ کے رسول. یہ کوئی جواب ہے؟ جب کوئی آدمی کہے گا نعرہ رسالت، رسالت کے شایان شان کون ہے، اس کا جواب یہ ہوگا محمد. کون محمد؟ رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر کے جواب میں اگر یا اللہ نہیں کہا جاتا تو نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ نہیں کہا جائے گا. نعرہ تکبیر کے جواب میں اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہا جائے گا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
تم نے نعرہ
تکبیر،
تم نے نعرہ لگایا، تم نے نعرہ رسالت کے جواب میں تم نے یا رسول اللہ کہا، علماء دیوبند نے محمد رسول اللہ کہا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تم نے نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہا، ہم نے محمد رسول اللہ کہا. تم نے بھی رسول کا نام لیا، ہم نے بھی رسول کا نام لیا، لیکن فرق اتنا ہے کہ تم نے نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہا. رسول اللہ کا لفظ تمہارے نعرے میں بھی ہے اور محمد رسول اللہ میں رسول اللہ کا لفظ ہمارے نعرے میں بھی ہے، لیکن تم نے اپنے نعرے کے لیے یا کو پسند کر لیا، ہم نے محمد کو پسند کر لیا. تم نے اپنے نعرے کے جواب کے لیے یا کو پسند کیا، ہم نے محمد کو پسند کیا. تم یا کو لے کر پھرتے رہو، ہم محمد کو لے کر پھرتے رہے. تمہارا تم لگاتے ہو نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہتے ہو. یا رسول اللہ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، لیکن محمد رسول اللہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے. تم نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہتے ہو، یا رسول اللہ کا لفظ کلمہ طیبہ میں نہیں آتا اور محمد رسول اللہ کا لفظ کلمہ طیبہ میں آتا. اور جب تک تم محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرو گے تم بھی مسلمان نہیں ہوگے. تم ہمارے نعرے کو ماننے پہ مجبور ہو، ہم تمہارے نعرے کو ماننے پہ مجبور نہیں.
نعرہ تکبیر، علامہ فاروقی صاحب، علامہ فاروقی صاحب.
تم نعرہ لگاتے ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا معنی اے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی آدمی کسی کو کہے اے فتح محمد، فتح محمد پیچھے متوجہ ہو پھر چپ کر جائے، پھر دوبارہ کہے اے فتح محمد پھر وہ جواب نہ دے، تم ادھر کہتے ہو کہ ہمارے نعرے سے حضور متوجہ ہوتے ہیں، اگر حضور متوجہ ہوتے ہیں بعد میں تم جواب کوئی نہیں دیتے تو پھر حضور کو تو تکلیف ہوتی ہوگی. اور ٹھیک ہے نا، یہ مذاق والی بات ہے. اور تم نعرہ رسالت لگاتے ہو اور جواب میں یا رسول اللہ کہتے ہو، ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ذرا توجہ کرو، کسی عیسائیوں کے ملک میں جا کر تم نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہو، عیسائی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کہتے ہیں. تم یہودیوں کے ملک میں نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہو، یہودی کہیں گے ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن جب علماء دیوبند کسی غیر مسلم ملک میں نعرہ لگائیں گے نعرہ رسالت اور جواب میں جب محمد رسول اللہ کہیں گے تو دنیا کا ہر کافر سمجھے گا کہ یہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی. میرے دوستو، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، پاکستان میں شرک عام ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ. جو آدمی شرک کرتا ہے گویا کہ آسمان سے وہ زمین پر گرا دیا گیا ہے اور اس کے منحوس وجود سے آندھیاں چلتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین پہ نحوست پھیل جاتی ہے. شرک کی اتنی نحوست ہے کہ آج ہم فتنوں میں مبتلا ہیں. میرے اہل سنت دیوبند کے فرزندوں، جب تک ہم لوگ شرک کے خلاف توحید کے پرچم کو بلند کر کے متحد نہیں ہو گئے، اس وقت تک رافضیت اور رضاخانیت اس کا جنازہ اس ملک میں نہیں نکلے گا. شرک کی تردید بنیاد ہے، اور جب شرک کی تردید کے بعد توحید کا سورج طلوع ہوگا تو اس بر صغیر میں نہ صحابہ کا کوئی دشمن رہے گا اور نہ شرک کا کوئی پجاری رہے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ نہیں جنرل صاحب، آپ نے اس ملک میں ہمیشہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ رہنا ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، یہاں وہ بھی سکندر آیا جو کہتا تھا مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جا کر ڈوب دو، اس ان کو ڈوبنے کے لیے اس کشتی کو الٹا دیا جائے. ایک گورنر جنرل غلام محمد ہوتا تھا، وہ کہتا تھا مولویوں کو کھڑے کر کے گولی مار دو. کسی کا وجود اس ملک میں رہا؟ اور بولو، بڑے بڑے آئے اور آ کر چلے گئے. وہ گورنر غلام محمد تو آخر عمر میں اتنا پاگل ہوا کہ لاہور میں ایک دفعہ پاگل خانے کا معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا. پاگل خانے کا معائنہ کرنے گیا، جب پاگل خانے میں داخل ہونے لگا تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے اپنی بارک میں کہا کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. اس کو اشارہ کر کے، گورنر کو اشارہ کر کے کہا کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. گورنر نے سن لیا غلام محمد نے کہ یہ مجھے کہتا ہے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں گورنر جنرل غلام محمد معاف مغربی پاکستان ہوں. تو ایک پاگل نے کہا اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی یہی کہا کرتے تھے. بات گھبرانے کی نہیں، جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی. بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، کہے کہ نہیں گئے؟ آئے. ہم اس قاضی احسان کو سلام کرتے ہیں کہ جس نے راول پنڈی میں ایوب خان کو للکار کر کہا تھا، ایوب خان کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. اس نے کہا تھا اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا. اور ایسے لوگ بھی یہاں آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہتے تھے کہ نہیں؟ لیکن رات کو جب سوئے تو وہ وزیر اعظم تھے، صبح اٹھے تو اسیر اعظم تھے. کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، ان کی کرسی کو خدا نے الٹ کر اس کو بتا دیا کہ اپنی کرسی کو مضبوط کہنے والے، کرسی مضبوط تیری نہیں ہے، کرسی آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے. کرسی مضبوط تھی کہ نہیں؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرماتے تھے میری عادت شعر کہنے کی نہیں ہے، لیکن ایک شعر تم پر فٹ آتا ہے. آئے ہائے، اس حکومت سے کہا بھٹو سے کہ موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی آدمی یہاں ہمیشہ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ابھی 14 اگست گزرا اس ملک میں، گزرا کہ نہیں گزرا؟ 14 اگست کو ایک آدمی کی قربانی ہے، دو آدمیوں کی قربانیوں سے پاکستان بنا۔ تم ریڈیو میں، تم ٹیلی ویژن میں دو آدمیوں کا ذکر کرتے ہو، ایک آدمی کا ذکر کرتے ہو، بات قربانیوں کی کرتے ہو۔ قربانیاں 250 سال سے دیوبند کے فرزندوں نے نہیں دی، یہ قربانی نہیں تھی کہ شاہ عبدالعزیز نے سب سے پہلا فتح جہاد جاری کیا، یہ قربانی نہیں تھی کہ سلطان ٹیپو نے میسور کی 4 لڑائیاں لڑی، یہ قربانی نہیں تھی کہ سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد کئی عرصے کے بعد اس کی قبر پہ ظفر علی خان گیا اور اس کو خراج تحسین یوں پیش کرتا ہے، سلطان کی قبر پہ جا کر کہتا ہے، سلطان ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا۔ سلطان کی قبر پہ کہتا ہے، ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا، ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری ہے۔ آج سلطان ٹیپو کا نام کوئی لیتا ہے؟ میرے دوستو، سن 1601 سے لے کر سن 1824 تک ہندوستان میں یہ 3 دور تھے جنہوں نے انگریز سے ٹکر لی۔ آج 14 اگست کو ان کا نام نہیں آ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی جب روٹی کھاتا ہے تو آخری لقمے سے اس کا پیٹ بھرا ہے؟ ہر آدمی کہے گا اس نے جتنی روٹی پوری کھائی ہے اسی سے پیٹ بھرا ہے۔ اسی طرح جب آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے تو آخری کسی آدمی کی تحریک سے ملک جب بن جاتا ہے اس کو آخری تحریک کا پاکستان نہیں کہتے۔ 250 سال سے جو تحریکیں چلی، جو علماء کے تختے پہ چڑھے، جو علماء زندانوں کی اوٹ میں نغمہ آزادی کے گیت گا گا کر اس دنیا سے چلے گئے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک جن 14,000 علماء کی گردنوں کو لٹکایا گیا، ان کی قربانیوں سے، ان کے خون سے، ان کی ہڈیوں سے، ان کی للکار سے، ان کی جلغار سے، ان کے جہاد سے، ان کے سے، ان کی تب و تاب سے، ان کے گرمی نفس سے یہ پاکستان بنا ہے، ان کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اٹھارہ سو 24 سے لے کر 31 تک اس بر صغیر میں ہندوستان کی جلیل القدر تحریک بالا کوٹ چلی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ پنجاب جہاں میں اور آپ آج موجود ہیں اس پر راجہ رنجیت سنگھ سکھوں کی حکومت تھی۔ اس سکھ حکومت کی دھجیاں اڑانے کے لیے شاہ ولی اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ شاہ اسماعیل سر پہ کفن باندھ کر اور گردن سر پہ کفن باندھ کر جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہ رائے بریلی سے چلا، دلی سے چلا۔ شاہ اسماعیل کوئی کمی نہیں تھا، کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی منگتا نہیں تھا، کوئی درویش نہیں تھا، کوئی جناب علی روٹی مانگ کر کھانے والا نہیں تھا۔ وہ آرام کے بستروں پہ سونے والا، وہ سیج کے ناز و تناؤں میں سونے والا، آرام کرنے والا، وہ کیوں چلا؟ 1826 میں دلی سے چلا اور 7,500 رضاکاروں کو لے کر سید احمد کی قیادت میں رائے بریلی سے چلا۔ درہ خیبر آیا، درہ آدم آیا، پشاور آیا، پشاور کو فتح کرتا ہے، شنکیاری کو فتح کرتا ہے۔ بالآخر اس کا قافلہ 1831 کو بالا کوٹ کے پہاڑوں میں پہنچ جاتا ہے، سنگلاخ سناٹوں میں اتر آتا ہے، سمندروں کے خروش میں اتر جاتا ہے اور پہاڑوں کی غاروں میں اتر جاتا ہے، اور وہ فقیر جو شاہی لباس پہنتا تھا آج ان پہاڑوں میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر، ان پہاڑوں پہ، ان وادیوں پہ اپنے بچوں کو یتیم کرا کے، اپنی بیوی کو بیوہ کرا کے دنیا کو بتا دیتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا شہزادہ بدر و حنین کے غازیوں کی یاد تازہ کر کے ان پہاڑوں پہ سو رہا ہے، اور قیامت تک ان پہاڑوں کا ابلتا ہوا یہ پانی ایک ایک خون کے قطرے کی گواہی دے گا۔ بتاؤ اس شاہ اسماعیل کو تم نے کیوں فراموش کر؟ آج ان کا نام اس پاکستان کی تاریخ پہ
کیوں نہیں آتا؟ آج 14 اگست کو اس شاہ اسماعیل کا نام کیوں نہیں آتا جس نے اس پنجاب میں مسلم قومیت کی سب سے پہلے بنیاد رکھی؟ رکھی کہ نہیں رکھی؟ 1857 کی جنگ آزادی ہو، 18 سے بڑی لمبی بات ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آخری باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ علوم شرعیہ، یہ قاسم نانوتوی کے علوم کا فیضان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب 14,000 علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے تو حضور علیہ السلام نے خواب میں مولانا قاسم نانوتوی کو 1864 29 مئی کو رات کے وقت حکم دیا خواب میں کہ دیوبند کی بستی میں دیوبند کا مدرسہ بناؤ۔ قاسم نانوتوی نے مدرسہ بنایا۔ ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی 1831 میں بنے، اس سے پہلے دیوبندی نہیں تھی۔ میں نے کہا دیوبند کا مدرسہ بنا ہے، لیکن دیوبند کا علم وہ تو قاسم نانوتوی سے آیا، قاسم نانوتوی کا علم آگے سے آیا، ٹھیک ہے نا؟ قاسم نانوتوی کے علم کا شجرہ حضور تک پہنچتا ہے۔ میں نے کہا قاسم نانوتوی نے علم سیکھا، حدیث سیکھی، قرآن سیکھا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجمع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع بن سبی سے، ربیع بن سبی نے علامہ محمد بن احمد سے، محمد بن احمد نے شیخ حسام الدین صاحب کنز المال سے، شیخ حسام الدین نے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے ابو حنیفہ سے، ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، اور انس ابن مالک نے محمد رسول اللہ سے۔ میں نے کہا میرے پیغمبر کے علم کا شجرہ آمنہ کے در یتیم تک پہنچتا ہے، لاؤ تمہارا شجرہ کہاں تک جاتا ہے؟ میرے شجرہ علم تو مدینہ تک پہنچا، پیغمبر کے قدموں تک پہنچا، صدیق اکبر کے قدموں تک پہنچا۔ لا تیرا شجرہ تو ہندوستان سے چل کر وائسرائے برطانیہ تک پہنچا، ٹھیک ہے نا؟ جس کا شجرہ ہی کوئی نہیں، جو ٹپکے کے آم کی طرح ہے، جس کی تاریخ ٹپکے کے آم کی طرح ہے کہ آم گر کر زمین پر آ گیا کوئی پتہ نہیں، جس کی تاریخ ایسی ہو، وہ دیوبند کو بھونکے، وہ قاسم نانوتوی کو بھونکے۔ ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے علم تمہارے پاس ہے، لیکن ولایت ہمارے پاس ہے، پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ولایت بھی دیوبند کے پاس ہے، چشتیت بھی دیوبند کے پاس ہے، نقشبندیت بھی دیوبند کے پاس ہے، سہروردیت بھی دیوبند کے پاس ہے۔ میں نے کہا قادری سلسلہ بھی دیوبند کے پاس ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، حاجی امداد اللہ نے میاں جی نور محمد سے، میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے، شیخ عبد الحادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے شیخ جلال الدین تھانیسری سے، شیخ جلال الدین تھانیسری نے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، معین الدین چشتی اجمیری نے بابا فرید الدین گن شکر سے، بابا فرید الدین گن شکر نے شیخ علی ہجویری سے، شیخ علی ہجویری نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حبیرہ سے، سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضائل ابن ایاز سے، فضائل ابن ایاز نے حضرت حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے۔ میں نے کہا میرے بزرگوں کا شجرہ حضور تک پہنچتا ہے، میری ولایت کا شجرہ کملی والے تک پہنچتا ہے، تو بتا تیرا شجرہ کہاں تک جاتا ہے؟ تو اس قاسم نانوتوی پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے جس نے دیوبند کا مدرسہ بنا کر پوری دنیا میں دین کو پہنچایا۔ میرے دوستو، 1866 سے لے کر 1984 تک نئے اعداد و شمار کے مطابق آج تک دارالعلوم دیوبند سے 80,000 علماء فارغ التحصیل ہو کر پوری دنیا کے 180 ملکوں میں پیغمبر کا قرآن پہنچا رہے ہیں، اور آج مجھے دعویٰ ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ کا جو خطیب اور امام
شیخ عبداللہ ابن سمیل ہے اور مدینہ منورہ کا جو امام شیخ عبدالعزیز بن صالح ہے، یہ دونوں مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد ہیں، دونوں نے حسین احمد مدنی سے مدینہ منورہ میں پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے. لاؤ تیرا شجرا کہاں ہے؟ میں تو اس قاسم نلوتوی کو سلام کرتا ہوں جس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کیا عجیب بات کہی ہے. شورش کہتا ہے شافعِ کونو مکان کی راہ دکھلاتا رہا، شافعِ کونو مکان کی راہ دکھلاتا رہا اور گمراہانِ شرک کو توحید سکھلاتا رہا اور پرچمِ اسلام اپنے درخشاں کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. اور میں اس رشید احمد گنگوہی کو سلام کرتا ہوں جس کے بارے میں شورش کہتا ہے اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. اور میں اس حسین احمد کو سلام کرتا ہوں جس کے بارے میں شورش نے کہا گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا اور شہر استبداد کے دیواروں تر جھاتا رہا اور خواجہ کونین کے روزے کی جالی تھام کر اور نور کے تڑکے دعا کے ہاتھ پھیلاتا رہا،
نعرہ تکبیر
سے ٹکراتا رہا، گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. آئے تمہارا کوئی آدمی لاؤ اور مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں کون پہنچا؟ 1857 کی جنگ آزادی میں کون آیا؟ وہ 14,000 علماء کون تھے؟ وہ لوارث تھے، وہ یتیم تھے جن کو چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر جلا دیا گیا اور جن کو دریائے راوی کی موجوں میں بہا دیا گیا اور جن کو ستلج اور جمنا کے کنارے پہ کھڑا کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور جن کو میرے دوستو عقوبت خانوں میں آگ کے انگاروں پہ جلایا گیا. بتاؤ وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں تھے، وہ کسی عورت کا سہاگ نہیں تھے، وہ کسی بے بچوں کے باپ نہیں تھے، ان کو کس جرم کی سزا ملی ہے؟ آئے یہ حرف تمنا سے زباں کی دوریاں اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں یاد ایام جفا آخر بلائیں تو بلائیں کس طرح اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح. یہ انگریز پاکستان کا ٹیلی ویژن بھول جاتا ہے، پاکستان کے ٹھیکیدار چغادری اخبار ان علماء کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ آئے اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں عطاء اللہ شاہ بخاری حسین احمد مدنی اس ملک کے مخالف تھے، وہ غدار تھے. میں بتاتا ہوں غدار کون تھا. صاف غدار رائے کا اختلاف کرنے والا نہیں ہوتا، میری بات غور سے سمجھے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. رائے کا اختلاف کرنے والا غدار نہیں ہوتا. عطاء اللہ شاہ نے کہا پاکستان یوں نہ بناؤ یوں بناؤ، حسین احمد نے کہا ملک کو اس طرح نہ بناؤ اس طرح بناؤ. لیکن جب ملک بن گیا تو حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی ہے جس کے بنانے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد کو یہاں نہ بناؤ یہاں بناؤ، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسجد کی حفاظت کرے. حسین احمد کا یہ خط پورے پاکستان کے کروڑوں مریدوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک ذلیل کمینہ بد فطرت بد دینت طبقہ، انگریز کا مڑا آپ یافتہ طبقہ، انگریز کے چچوڑی ہوئی ہڈی کو چوسنے والا طبقہ، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹنے والا طبقہ، انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے ملنے والا طبقہ، سلطانوں پر مشتمل، جگیرداروں پر مشتمل، ٹوانوں پر مشتمل اور گردیزیوں پر مشتمل، قریشیوں پر مشتمل اور پنجاب کے جگیرداروں پر مشتمل فرقہ، ان علماء کو غدار کہتا ہے. میں کہتا ہوں رائے کا اختلاف کرنا غداری نہیں ہے، غداری یہ ہے کہ 36 سال پہلے تم نے نعرہ لگایا، ایک نظریہ پیش کیا کہ اسلام اس ملک میں لائیں گے، قرآن اٹھا کر تم نے ووٹ لیا، لیکن جب ملک بن گیا، ملک بن جانے کے بعد تم نے اس پاکستان کو جس کو پاکستان کو اسلام کے لیے بنایا تھا، جس کے بنانے کے لیے 250,000 مسلمانوں کو بے گھر کیا تھا، 80,000 بچیوں کو ہندوؤں کے گھروں میں ناجائز بچے جنم دینے پہ مجبور کر دیا تھا، اس ملک میں جب پاکستان بن گیا تب تم نے پاکستان کا وزیر قانون ایک عیسائی کو بنا کر اس ملک کے نظریے کے گلے پہ چھری چلا دی. تو تم نے یہاں کے پاکستان کا وزیر خارجہ ایک مرزائی سفر اللہ کو مقرر کر کے پوری دنیا میں مرزائیوں کے مراکز قائم کرنے میں تم نے مدد دی. پاکستان کا چیف جسٹس ایک ہندو کو بنایا اور پاکستان کا کمانڈر چیف ایک سکھ کو بنایا. جو طبقہ اسلام کا نعرہ لگا کر اس ملک کے نظریے پہ چھری چلاتا ہے, نظریے پہ چھری چلانا قوم کا بھی غدار ہے, چلانے والا ملک کا بھی غدار ہے, نئی نسل کا بھی غدار ہے, وطن عزیز کا بھی غدار ہے, رائے کا اختلاف کرنے والا غدار ہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری غدار ہے, عطا اللہ شاہ غدار ہے, ہائے ہائے وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہائے, جس نے 1953 میں جب اس کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا اس نے عدالت میں کہا اور بڑھ گئے جو کچھ اندھیرے تو کیا ہوا, ہائے بڑھ گئے جو کچھ اندھیرے تو کیا ہوا, مایوس تو نہیں ہے طلوعِ سحر سے ہم, مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے اور کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم. ہاں اس عطا اللہ شاہ بخاری نے 3 دفعہ جیل کاٹی, 3 دفعہ سزائے موت اس کو دی گئی, 3 دفعہ اسے زہر دیا گیا, جس کے بارے میں ظفر علی خان نے کہا کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے اور بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں, اور جس کو 1936 میں راول پنڈی کی جیل میں 1 من گندم روزانہ پیسنے کے لیے دی جاتی تھی, اور ظفر علی خان کو کہنا پڑا یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ تیری خاطر چکی ہم نے جیل میں پیسی. وہ عطا اللہ شاہ راول پنڈی کی جیل میں عطا اللہ شاہ بخاری 1 من گندم پیستا ہے, جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے کہا یہ مولوی کیسے گندم پیستا ہوگا, اس نے اچانک تہجد کے وقت چھاپا مارا, حیران ہو گیا کہ عطا اللہ شاہ اپنی بارک میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے. آج ان علماء کا نام نہیں آ سکتا اس عطا اللہ شاہ کا جس نے 1933 میں ہندوستان میں قادیان کے مقام پر سب سے پہلی کانفرنس ختم نبوت کر کے پوری دنیا کے انگریز کو ورثہ حیرت میں ڈال دیا تھا, جس کی ایک للکار سے مرزا بشیر الدین کانپتا تھا, جس نے اس کے قادیان میں جا کر اس کو چیلنج کیا تھا لیکن اس کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا تھا, اس کی للکار کو سن کر ظفر علی خان کو یہ کہنا پڑا تھا. ظفر علی خان نے عطا اللہ شاہ کے بارے میں کیا عجیب جملے کہے ہیں آپ کو سناتا ہوں. ظفر علی خان نے اس وقت جب عطا اللہ شاہ نے قادیان میں قرآن سنایا تو ظفر علی خان نے کہا تھا خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے. ہائے ہائے جاگ رہے ہو کہ نہیں, اگر غور سے سنو گے تو شعر سناؤں گا, ٹھیک ہے نا بھائی, ذوق ہے شعر سنو گے. شاہ جی کے بارے میں ظفر علی خان کہتا ہے او خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے اور سرے چمن چہچہا رہا ہے سرے وغا مسکرا رہا ہے. حدیث سرو سمن نچھاور زبان شمشیر اس پہ قربان مسلمہ ایسے جال سازوں کے بے خو بنیاد ڈھا رہا ہے. ہے اس کی للکار سے ہراساں محمد مصطفیٰ کے باغی وفا کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں غنیم پر دندنا رہا ہے. میرے دوستو مولانا ظفر علی خان کہتا ہے میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے تاریخ کی جبی پر ایک دیا جل ملا رہا ہے. خدا فروشوں کی خانقاہوں پہ ایک بجلی سی کوندتی ہے, ہوا ہے گو تند تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے.
تکبیر سید عطا اللہ شاہ بخاری مرزائیت مرزائیت پائیدار ختم نبوت.
ہائے آج اس ملک میں مرزائیوں کو آپ نے دیکھا, صبح شام نئے سے نیا اغوا ہو رہا ہے, نیا سے نیا ڈراما ہو رہا, اس پر کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں. اور ویسے یہ حکومت ہماری اسلامی ہے اور اسلامی رہنی چاہیے, ٹھیک ہے نا بھائی, ہم اسلام کے ساتھ ہیں اور اسلام بہرحال آہستہ آہستہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ 7 سال میں ڈھانچہ آیا ہے,
بھئی جو 7 سال میں ڈھانچہ آیا ہے اسلام اس کے اندر کیسے آ کر نصب ہوگا. ٹھیک ہے ڈھانچے میں اسلام آپ دیکھیں ایک دور کی بات نہیں اس دور کی بات نہیں ہر دور جو بھی اس ملک میں حکمران آیا اس نے کہا اسلام کے لیے کمیٹی بن گئی ہے مشاورتی کونسل بن گئی ہے ٹریبونل بیٹھ گیا ہے شریعت بینچ آ گیا ہے اسلام کے قوانین کے مطابق موجودہ قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا جائے گا. ہمیں آج تک وہ سانچا نظر نہیں آیا وہ ڈائی نظر نہیں آئی وہ ڈائی کہاں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی ڈائی کہاں سمجھ میں بات نہیں. خیر میرے دوستو میرا یہ موضوع نہیں میں آپ کے سامنے علماء کی قربانیوں کی بات کر رہا ہوں یہ قربانی کا جلسہ ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں 1947 سے پہلے اور بعد میں اس پرے صغیر میں جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ان کا نام نہیں. کہتے ہیں علماء دیوبند کی اکثریت نے پاکستان کی مخالفت کی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. علماء دیوبند کی اکثریت پاکستان کی تقسیم کے حق میں تھی. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں قائد اعظم نے لکھا ہے کہ ایک ایسا عالم میرے ساتھ ہے کہ جو 1000 علماء سے بڑھ کر ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی کے 1200 خلفاء تھے. ہر خلیفہ پاکستان کا حامی تھا اور ایک ایک خلیفہ کے لاکھوں مرید تھے. جب پاکستان بنا تو علامہ شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے شیخ الاسلام کا لقب دیا. اور پاکستان بننے سے پہلے اگر سلحد کے ریفرنڈم میں مولانا ظفر احمد عثمانی نہ جاتے اور سرحد کے ریفرنڈم میں علامہ شبیر احمد عثمانی نہ جاتے پاکستان کبھی بھی اس دنیا میں قائم نہ ہوتا. جب پاکستان بنا تو 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو 1 بجے کراچی میں اور اسی وقت 1 بجے ڈھاکہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرایا. اگر یہ لوگ پاکستان کے حامی نہیں تھے انہوں نے پرچم کیوں لہرایا؟ جن علماء کو کچھ اختلاف تھا وہ رائے کا اختلاف تھا وہ کوئی غداری نہیں تھی. غدار آج تک وہ طبقہ ہے جو اس ملک میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ. ٹھیک ہے نا بھائی اور بولو ٹھیک ہے نا. یہ مدرسہ علوم شریعہ یہ فیض ہے اس دارالعلوم دیوبند کا جس دارالعلوم نے شیخ الہند محمود الحسن جیسا انسان پیدا کیا جس نے ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھ کے انگریز کو ناک چنے چپوا دی. اتنا عظیم انسان تھا شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوا جس کے شاگردوں میں مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوا جس کے شاگردوں میں وہ مولانا الیاس دہلوی پیدا ہوا جس نے دنیا میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے نہیں دوستو تبلیغی جماعت کو آپ جانتے ہیں اور بول لو. کئی لوگ بڑا برا کہتے ہیں یہ بستر بند جماعت ہے. میں نے کہا عقل کے اندھو بستر بھی اپنا لوٹا بھی اپنا مسلح بھی اپنا اور وقت بھی اپنا سب کچھ اپنا تمہیں کیا تکلیف ہے. کہنے لگے تکلیف کچھ نہیں جو آدمی ان کے ساتھ 10 دن لگا لیتا ہے وہ ہمیں پھر جمعرات کی روٹی نہیں دیتا. بات ٹھیک ہے نا بھائی بات ان کی ٹھیک ہے ہمیں جمعرات کی روٹی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق ٹھیک ہے نا بھائی. خیر بڑی باتیں وقت تو کافی ہو چکا ہے اس لیے چونکہ مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی حضرت شاہ صاحب کے حکم پر کچھ باتیں عرض کرنی تھی. میرے دوستو میں آپ نوجوانوں سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں یہ علاقہ جھنگ کا یہاں صحابہ دشمنوں کے بڑے جراثیم ہیں کہ نہیں بڑے بڑے زمیندار اور جگیردار اور بڑے بڑے جگادری اور چودھری صحابہ دشمنی میں عروج پر پہنچے ہوئے. میں یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گا ڈائجسٹوں کی کہانیاں پڑھنے کی بجائے شکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے کی بجائے روسو کی شاعری سننے کی بجائے ویدرت کے قصے یاد رکھنے کی بجائے آپ ہر نوجوان صحابہ کی کہانیوں کا مطالعہ کرے. ٹھیک ہے نا بھائی ہر نوجوان کالج کے طالب علموں اے کاش تمہیں یہ پتا ہوتا
خالد ابن ولید کون تھا جس نے 125 لڑائیاں لڑی تھیں اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی؟ اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا ابو عبیدہ بن جراح کون تھا، طارق ابن زیاد کون تھا جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلا دی تھیں؟ اے کاش آج کے نوجوان کو پتا ہوتا محمود غزنوی کون تھا جو سومناتھ کا مندر توڑنے کے لیے آیا تھا؟ سلطان محمد فاتح کون تھا جس نے راجہ پرتھوی راج کے پرخچے اڑا دیے تھے؟ اور سلطان ٹیپو کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا؟ آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی کہانیوں کا مطالعہ کریں گے؟ او بولو، صحابہ کے کردار کا، صحابہ کی کہانیوں کا، صحابہ کے لٹریچر کا، صحابہ کے بارے میں کوئی کتاب آپ کو ملے، کوئی لٹریچر ملے، حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، اسوہ صحابہ کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین مولانا عبد الشکور لکھنوی کی کتاب کا مطالعہ کریں، ہر گھر میں صحابہ کے بارے میں بہت بڑا لٹریچر ہونا چاہیے۔ آج رافضی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو 14 معصوموں کے نام، 12 اماموں کے نام آتے ہیں، لیکن آج سنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اپنے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کے نام کا پتہ نہیں کہ ابو بکر کا نام کیا۔ یہ بڑی ستم دریفی ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں خلافت راشدہ پر آپ کے سامنے کچھ کہوں، اس لیے کہ وقت تھوڑا تھا، اس لیے میں نے تاریخ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ ایک دو ضروری اعلان ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اس کا نام یورپ کے سنگین مجرم ہے، جو میں نے خالص کالج کے طلبہ، یونیورسٹی کے طلبہ اور خالص نوجوانوں کے لیے لکھی ہے۔ 7 سال پہلے یہ کتاب شائع ہوئی، کئی اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، شاہ ولی اللہ سے لے کر عطاء اللہ شاہ بخاری تک علماء دیوبند کی زندہ جاوید داستان بڑے مختصر انداز میں ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ہر نوجوان اس کا خرید کر مطالعہ کرے، یہ ناول کے انداز میں بہت اعلیٰ مجموعہ ہے۔ ایک یہ سٹکر ہمارے ادارے نے شائع کیا ہے، 30,000 کی تعداد میں یہ سٹکر شائع ہو کر پورے پاکستان کی بسوں پر، ویگنوں پر، دکانوں اور شوکیسوں پر لگایا گیا۔ آپ حضرات اس سٹکر کو لے جائیں، اس کے پیچھے گوند لگی ہوئی ہے، اس گوند والے کاغذ کو آپ اتار دیں، اور اتار کر آپ ہر گھر میں، ہر سنی کے دروازے پہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام کا یہ سٹکر ہونا چاہیے۔ آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے حضرت حسین کا قاتل کون تھا، کربلا کے شہداء کے نام کیا ہے، آپ اس چھوٹے سے چارٹ کو اپنے گھر کی زینت بنائیں، اس میں پورا واقعہ کربلا آپ کو ملے گا، صحیح صحیح قاتلوں کے نام آپ کو ملیں گے، اور حضرت حسین کے باقی صحابہ سے تعلقات، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے باقی صحابہ سے تعلقات کیا تھے، اصحاب ثلاثہ سے، اس حضرت علی والے چارٹ میں آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے 15 ولی بزرگ بریلوی حضرات کے، انہوں نے علماء دیوبند کے بارے میں اپنی کتابوں میں علماء دیوبند کو عاشق رسول کیسے لکھا ہے، تو یہ چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ ضرور لے جائیں۔ اپنے گھروں میں پہلوانوں کے فوٹو لگانے کی بجائے، اور جناب علی، عورتوں کے فوٹو لگانے کی بجائے، یہ چارٹ لگائیں برکت کے لیے۔ یہ ایک چارٹ ہے خلافت راشدہ، جس میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، وسط خلافت کے بارے میں تمام معلومات اس چارٹ میں موجود ہیں۔ یہ ایک اور چارٹ ہے جو ختم نبوت کے عنوان پر ہے، اس چارٹ میں 40 قرآن کی آیات اور 40 حدیثیں ہیں جو برکت کے لیے اور آفات کو دور کرنے کے لیے گھروں میں لگایا جاتا ہے۔ اس میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی پوری تاریخ ہے۔ میں آپ سے کہوں گا ہر نوجوان سنی، ہر بزرگ اپنے گھروں میں فریم کروا کے یہ تمام چارٹ لگائے، یہ بہت بڑا ذخیرہ۔ ایک یہ چارٹ ہے جو بطور تحفے کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اس کا نام ہے علماء دیوبند کا تعارف اور ان کی خدمات۔ 250 علماء دیوبند کا تعارف اس ایک چارٹ میں موجود ہے۔ پوری دنیا میں دیوبند کے علماء کہاں کہاں پہنچے، دیوبند کے علماء کا شجرہ حضور تک پہنچتا ہے، کتنے مفسر، کتنے محدث دیوبند نے پیدا کیے، اس ایک چارٹ میں یہ سارا مواد آپ کو ملے گا۔ یہ ایک چارٹ 70 کتابوں کا نچوڑ ہے۔ آپ حضرات ان تاریخ کے گلدستوں کو، ان معلومات کو، ان چارٹوں کو، ان کتابوں کو ہر ہر گھر میں لے جائیں، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ہسپتالوں میں آپ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، بیماریوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دینی لٹریچر ہے میرے دوستو، اس لٹریچر کو بھی خریدیں اور عید قربان کے موقع پر مدرسہ علوم شریعہ کے لیے اپنی قربانی کی کھالیں. یہ ضروری نہیں کہ طالب علم آپ کے پاس کھال لینے جائے, آپ خود پہنچائیں, خود تعاون کریں. یہ بہت بڑا دین کا کی تبلیغ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.